الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص تعلق عطا فرمائے. جب بندہ اللہ تعالی کے احکامات پہ عمل کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اور جب اللہ تعالی کے احکام سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالی کے دوستی سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ نے ہمیں تمام جسم کے اعضاء عطا فرمائے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، زبان دیے ہیں، کان دیے ہیں. ان سب کو استعمال کر کے، نیک اعمال کر کے اللہ تعالی کا قرب حاصل کریں. ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے اللہ کے دوری کے عذاب سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی محبت کامل عطا فرمائے. اور جو چند ایام رہ گئے ہیں رمضان مبارک کے، اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک تسبیح، ایک ایک ذکر، ایک ایک اچھا کلمہ، کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن ہوگا اخلاص کے ساتھ جب کہا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ الخیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم. کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہے. انا انزلنا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن کریم کو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا. قرآن پاک تو پورا ہے کہ پورا جو ہے لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا، اب لوہے محفوظ سے دنیا کے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں اتارا. اور یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا. اور بھی بہت ساری اس کی عظمت والی چیزیں ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری برکات اور فضائل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ زیادتی شوق کے لیے فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، کیا چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر چند فضائل ذکر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے. ہزار مہینے، اس سے زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ. تو اس میں جو ہے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ خیر من الف شهر، ہزار مہینے سے یہ رات بہتر ہے. اور اس میں کیا ہے، رات میں فرشتے اترتے ہیں. علامہ راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. تو آج جب کہ توفیق الہی سے تو انسان شب قدر میں معرفت الہیہ اور اطاعت میں مشغول رہتا ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں. والروح فیہا، اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروپ میں اترتے ہیں، جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں. تو مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بہت ساری روایت سے بھی آتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی. سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات انہیں کی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے. اب شب قدر کیا چیز ہے؟ رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت برکت اور خیر کی رات ہے، اور قرآن شریف میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے. ہزار مہینے کے کتنے بنتے ہیں؟ 83 برس اور 4 مہینے. فرمایا کہ اس سے زیادہ ہے، ہزار مہینوں سے زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو صرف 83 برس 4 مہینے تو ہزار مہینے ہو گئے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے وہ. تو خوش نصیب نہیں ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس کی رات پر عبادت گزار دے اس نے گویا کہ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ مدت کو عبادت میں گزار دیے. اور اس سے زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ افضل ہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو، اس رات کو عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تلاوت میں گزارنا چاہیے. نہ یہ کہ بس رات بھر بیٹھے ہیں اور گپ شپ لڑا رہے ہیں اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے ایک بے نہایت نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں کو یہ نعمت نہیں ملی تھی. اس بارے میں بہت ساری مختلف روایات ہیں. اس انعام کا سبب کیا ہوا؟ بعض حدیثوں میں اب اس کی وجہ کیا تھی، یہ جو سورت انزلنا جو نازل ہوئی ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت تھوڑی ہی. اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو بھائی ناممکن تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم ہوا، یہ رنج ہوا، تو اس کی تلافی میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی. اور کہ اگر کسی خوش نصیب کو یہ راتیں نصیب ہو جائیں، ان کو عبادت میں گزار دیں، تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کامل عبادت میں گزار دیں. اگر یہ آخری رمضان کی 10 راتیں عبادت میں گزار دیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگتے رہیں، جو ہمارے بزرگوں نے آسان طریقہ بتایا ہے کہ تھوڑی دیر تراویح کے بعد کچھ دیر آرام کر لیا، پھر اس کے بعد کچھ ذکر کر لیا, کچھ تلاوت کر لیا, 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کو ذکر تلاوت کر لیا, اللہ کو یاد کر لیا, آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اور عشاء کے بعد آپ نے تراویح نماز پڑھی, تراویح نماز کے بعد پھر آپ نے کچھ آدھا گھنٹے کے لیے کوئی ذکر تلاوت کر لیا, پھر آپ تھوڑا آرام کر لیا, آرام کرنے کے بعد پھر سحری سے پھر آدھا گھنٹہ پہلے, ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور پھر اس وقت کچھ تلاوت ذکر کر لیں. تو گویا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز بھی پڑھ لی جماعت کے ساتھ, تو اس بات میں آتا ہے کہ اس نے گویا پوری رات عبادت میں گزار دی ہے, تو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو بعض روایت سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا, رات بھر عبادت کرتا رہا اور دن بھر جہاد کرتا رہا, 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتا رہا. صحابہ کرام کو اس پہ رشک آیا, تو اللہ تعالی نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شب قدر کا انعام, ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا, حضرت ایوب, حضرت زکریہ, حضرت عقیل اور حضرت یوسف علیہ السلام. یہ سب 80-80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی, تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں. بہرحال آیت کے نازل ہونے کے سبب جو کچھ بھی ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے. یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں دعائے رحمت کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ آنا خود قرآن شریف میں بھی مذکور ہے اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی آئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر شاغل کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا بڑا, جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور فرشتہ اسے مسافر کرنے کے لیے وہاں نہ پہنچے ہو. یعنی جہاں بھی اللہ کا بندہ ذکر مشغول ہوگا, اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا, چاہے جنگل میں ہو, سمندر میں ہو, خشکی میں ہو, چاہے ہوائی جہاز میں ہو, جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے, اس رات کو فرشتے متفرق ہو جاتے ہیں اور جہاں جہاں پاتے ہیں اللہ کے بندوں کو ذکر میں, اللہ کی یاد میں, تو ان سے جا کے مسافر کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا مسافہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے دعا خیر ہوتی ہے اور خود مسافہ بھی, کیونکہ فرشتے مجسم نور ہی نور ہوتے ہیں جو کہ ہم کو نظر نہیں آتے اور محسوس بھی نہیں ہوتے. تو فرشتے کس گھر میں جس, لیکن دوستو کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, جس میں کتا یا خنزیر یا کوئی تصویر لٹکی ہو. مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. جس گھر میں تصویر جاندار کی تصویر ہوگی تو فرشتہ رحمت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے, کیونکہ تصویر لگانا والا ایک آد ہوتا ہے, مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے گھر کو اپنے سے محروم کر دیتے ہیں. کسی ایک کمرے میں تصویر لگائی ہوئی ہے لیکن اب پورا گھر جو ہے اس رحمت سے محروم رہ گیا ہے. تو میرے دوستو, اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائیں, مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا شب قدر کس تاریخ کو ہوگی, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور قدر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کا جو علم تھا اس تاریخ تو وہ بلا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں, مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تاریخ جو تھی اٹھا لی گئی ہے. اسی میں بھی اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو. لہذا جھگڑے کی نحوست کس قدر بری ہے دوستو. اس حدیث میں تین مضمون قابل غور ہیں. سب سے پہلے اہم وہ جھگڑا جو دو مسلمان میں ہو رہا تھا, اور یہ اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی یہ تاریخ جو تھی وہ اٹھا لی گئی. اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز, روزہ, صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں. نماز, روزہ, صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بتلاؤں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے, آپس کا سلوک سب سے افضل ہے, اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے. یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں, اسی طرح آپس کی لڑائی سے دین بھی اس طرح صاف ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے, لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو ریزی کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال کرتے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی, جن میں آپس میں لڑنے والے بھی فرمائے ہیں. جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی نماز ایک بارش بھی سر سے اوپر نہیں جاتی. تو کتنی بڑی دوستو یہ محرومی کی بات ہے آپس میں لڑنا اور جھگڑنا. آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنا چاہیے. میرے حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو متکبر آدمی جو ہیں وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے. جب لڑتے جھگڑتے ہیں لوگ آپس میں تو یہ سمجھیں کہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا, اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا, تو وہ دوسرے مسلمان بھائی سے لڑے گا نہیں, بحث نہیں کرے گا, بلا وجہ جھگڑے گا نہیں اس کے ساتھ. اس کے سامنے اپنے 10 عیوب ہوں گے اور دوسرے مسلمان بھائی کی نیکیوں کو دیکھے گا, اور اپنے اندر جو خرابیاں ہیں, جو عیوب ہیں, اس پہ ان کی نظر ہوگی. تو ظاہر بات ہے جو شخص اپنے عیبوں کو دیکھے گا تو دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے گا. تو جب انسان دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے تو بہتر آدمی سے انسان لڑتا جھگڑتا نہیں ہے. اس لیے فرمایا ہمیں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتفاق اور سلوک کی سب سے بنیادی اس کی جو یعنی اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹا کے رکھیں, اپنے آپ کو کم تر سمجھیں. ہم ایسے رہیں یہاں کے ویسے رہیں, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. آپس میں گھر میں چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹے کچن کے برتن ہیں اس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا, سیٹنگ ایسی کرنی ہے, اس نے کہا نہیں سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے. گھر کے اندر جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں اس میں معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نااتفاقی بالکل پسند نہیں ہے. اور اتنی بڑی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہے کہ ایسے شخص کی نماز بھی اوپر نہیں جاتی, اللہ کے ہاں قبولیت کا بھی خطرہ ہے. اس لیے مٹانے میں اپنے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہمیں چاہیے, مخلوق کے سامنے عزت نہیں چاہیے.
تو جو شخص جتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹا کے رکھتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. تو شب قدر کی تعین اٹھا دی گئی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ دو آدمی جو لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے ان کی وجہ سے شب قدر کا جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا وہ مٹا دیا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں جھگڑنا اور یہ دشمنی اختیار کرنا بہت بری بات ہے, اس کی وجہ سے آدمی برکات اور بلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت تھی نماز پڑھتی تھی تلاوت کرتی تھی اور ذکر و اذکار کرتی تھی روزہ رکھتی تھی, لیکن اس کے اخلاق اتنے برے تھے, لڑتی رہتی ہر وقت کسی کے ساتھ لڑتی ہے, اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار, وہ عورت جو ہے اپنی عبادات کے باوجود لیکن کیونکہ اخلاق اچھے نہیں تھے اس کے, لڑنا جھگڑنا دوسروں کو کمتر حقیر سمجھنا, اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ, کہ پوری مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے. فأحب الخلق الى اللہ, سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. تو اچھے اخلاق کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند ترین اخلاق عطا فرمائے تھے, انک لعلی خلق عظیم, سب سے بلند ترین اخلاق عطا فرمائے تھے. تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو وہ شخص بلند ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے, کیونکہ جو چیز عطا کی گئی ہے اگر ان نقش قدم پہ چلے گا, اخلاق مبارک اپنائے گا, درگزر اور عفو کا معاملہ کرے گا, دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے آپ اور درگزر اور عفو کا معاملہ فرماتے تھے, تو ایسے اخلاق جب ہماری زندگی میں آئیں گے تو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اس کو اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام مسلمان جو ہیں وہ عام فرشتوں سے ان کا مقام زیادہ ہوتا ہے, اور خاص مسلمان جو خاص ولی اللہ ہوتے ہیں ان کا مقام خاص ملائکہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے, کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے, ہے ملک تو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گناہ ہو جائے تو بس اللہ کے ہاں میرے دوستو ایک آنسو نکال دیں, اللہ سب گناہ معاف فرما دیں گے. کسی سے نا اتفاقی جھگڑا ہو گیا ہے اس سے معافی مانگ لیں, کسی کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے ختم کر دیں. صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. رحم جو ہے یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جوڑتا ہے صلہ رحمی کرتا ہے جو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں, اور جو توڑتا ہے یعنی صلہ رحمی نہیں کرتا قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے سے توڑ دیتے ہیں. تو ہمیں جوڑنا ہے اللہ کے ساتھ, جڑنا ہے تو صلہ رحمی کرنا ہے. جو شخص آپ کے ساتھ بلائی کرتا ہے خیر خواہی کرتا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا کوئی کمال نہیں ہے. جو شخص توڑتا ہے دور رہتا ہے برے اخلاق سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہی جوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, اپنا قرب اس کو عطا فرماتے ہیں جو بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتے رہتے ہیں. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایسے بندے کو معاف فرما دیں گے کہ تو نے ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما کر دیا تھا, جاؤ آج ہم نے بھی تم کو معاف کر دیا ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ ایک صاحب تھے, اس نے پورا مہینہ جمع کیے پیسے کہ گوشت منگوا کے گوشت کھاؤں گا. تو پورے مہینے کے بعد جب پیسے جمع ہو گئے تو مرغی لے کے آیا, اس نے بیوی کو دیا پکانے کے لیے. بیوی نے کھانا بنایا تو کھانے میں نمک تیز ہو گیا. جیسے اس نے لقمہ لیا تو اس کو بہت ہی کڑوا لگا, لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اپنی بیوی سے, بس اندر ہی اندر اللہ تعالی سے باتیں کرنے لگا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ پورے مہینے میں نے پیسے جمع کیے تھے کہ میں گوشت لاؤں گا, گوشت کھاؤں گا, لیکن اے اللہ اس سے میری بیوی سے نمک تیز ہو گیا ہے. اے اللہ آئی آپ کی بندی ہے, پہلے وہ اللہ کی بندی ہے پھر ہماری بیوی ہے. اللہ کی بندیوں پہ رحم کرنا, اللہ تعالی کی بندیوں پہ رحم کرنا میرے دوستو یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دن ہی دن میں وہ بات کرنے لگا, اللہ آپ کی بندی ہے اس سے نمک تیز ہو گیا ہے, میں نے اللہ آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا. بس اللہ تعالیٰ سے اس نے معاہدہ کر لیا, اللہ تعالیٰ سے ایک بات کر لی کہ اللہ کل قیامت کے دن آپ بھی مجھے معاف فرما دیجئے گا. بس کے بعد انتقال کے بعد کسی نے دیکھا اس کو خانے کی, کیا ہوا تمہارے ساتھ معاملہ؟ اس نے کہا کہ میرے پکڑ ہوئی بہت سی چیزوں پہ, میرا حساب ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ہماری ایک بندی کے نمک تیز ہونے پہ اس کی خطا معاف کر دی, تو جا تجھے ہم نے آج تجھے بھی معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. تو بندوں کی خطائیں معاف کرنا میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا وطن تھا مکہ مکرمہ, وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے تو مکہ مکرمہ کو اور بیت اللہ کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ تم پورے زمین میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو, اگر مجھے لوگ میرے اپنے لوگ یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے, لیکن پھر جب فتح مکہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت تو ان لوگوں نے جنہوں نے ستایا تھا ان کے اوپر روب اور ایک دبدبا اور خوف طاری ہو گیا کہ آپ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی عظمتوں کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک اس قدر جھک گئی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک دی تھی وہ اونٹ کی اونٹنی کی پشت پہ لگ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ والے, تم سمجھتے ہو گے کہ تمہارے ساتھ میں آج کیا سلوک کروں گا, لیکن یاد رکھو میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, کہ فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم, سب کو معاف کر دیا میں نے, کوئی فکر کوئی غم نہیں کرو, سب کو معاف کر دیا, اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. اس میں اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکی گئی, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیسے تھے دوستو, سب کو معاف کر دیا اللہ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اخلاق عطا فرمائے. یہی اخلاق ہے, اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لاکھ آپ نماز پڑھتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, ذکر و تلاوت کرتے رہے, لیکن آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. جانور جیسی صفت ہے, جانور بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں یعنی مہیت ہمیں جو ہے امتیازی شان حاصل ہو دوسرے مخلوقات پر. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل رکھی ہے, اللہ نے ہمیں بے عقل تو پیدا نہیں کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو فوقیر عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کی محبت کا بار اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ رکھا, انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ محبت کا بار نہیں لے سکیں گے. تو یہ انسان ہی تھا جو بڑھ کے اس نے لبیک کہا اور اس محبت کے بار کو اپنے اندر قبول کیا. کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو لیں گے آپ کی محبت کو. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شدائی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیز صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, عقل عطا فرمائی ہے میرے دوستو, اس لیے عقل سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے, عقل سے کام لے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا, میں کسی کے ساتھ یعنی زیادتی کر رہا ہوں جس کا انجام کیا ہوگا. علامہ قشیری رحمتہ اللہ علیہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ الولی لا یکون منتقماً, المنتقم لا یکون ولیاً. آج ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ہم انتقامی شان میں آ جاتے ہیں کہ اس نے جو ہے مجھے بلایا نہیں اپنی شادی پہ, میں بھی اس کو نہیں بلاؤں گا. ارے اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, میں بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا. ارے اس نے جیسے دھوکہ دیا, میں بھی دھوکہ دوں گا اس کو. کیا ہے, انتقامی شان ہمارے اندر آ جاتی ہے. اس نے ذرا سے دو چار الفاظ کہہ دیے اور آپ جو ہے آگ بگولا ہو گئے, آنکھیں لال ہو گئی, پوری یعنی چہرہ لال ہو گیا غصے سے کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسی بات ہمیں کہنے سے. ذرا بھی صبر حلم کا مادہ نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلم عطا فرمائے, بردباری عطا فرمائے, عفو کرنے والا ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنا دے. تو ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا میرے دوستو, انسان بہت سی برکات سے محروم رہ جاتا ہے, دل کا نور بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, دل میں ظلمت محسوس ہوتی ہے. آپ کسی وقت ذکر تلاوت اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہو تو اس کے بعد کسی سے لڑ جھگڑ کے دیکھیں, آپ جیسے ہی آپ جھگڑیں گے, بحث کریں گے, لڑیں گے کسی سے, فوراً آپ کے قلب پہ ظلمت محسوس ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. جس چیز سے ہمارے دل میں ظلمت پیدا ہو جائے تو اس چیز سے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دوری سے بچنا چاہیے. ہر وقت دل کا خیال رکھیں کہ دل کے اندر ایسی چیز نہ داخل ہو جائے کہ جس سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہو جائے. ہر وقت میں دوستو اس چیز کی دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور نہ ہونے پائے. اور جہاں ذرہ برابر بھی دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ چیز ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, جہاں کھٹک پیدا ہو تو سمجھے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. الاثم ما احاط فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس, جو دل میں کھٹک پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ یہ گناہ کی بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگی کے ہر لمحے تمام لمحات حیات کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک میں فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ فرمایا کہ یہ جو شب قدر کی جو تاریخ مجھ سے اٹھا لی گئی ہے, تو فرمایا کہ شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ شب قدر کے بارے میں جو متعین طور پر مجھے بتا دی گئی تھی اب وہ بلا دی گئی ہے. اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم لوگ صرف اسی شب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے. اب اس کی تاریخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ تم لوگ اس کو پانے میں بہت کوشش کرو گے بلکہ عبادت اور طاعت میں زیادتی بھی ہوگی, اور ظاہر ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر ہمیں تاریخ کا پتہ چل جاتا تو بس اسی دن ہم خوب عبادت کرتے ہیں, اس دن خوب عبادت کرتے ہیں, باقی دن بالکل ہی ٹھنڈے پڑ جاتے. تو یہ تاریخ نہ بتانا اسی میں ہماری بہتری ہے. اب اسے کہ آدمی جو ہے خوب کوشش کرتا ہے, اس کو تلاش کرتا ہے, معلوم نہیں کون سی رات ہو, خوب یعنی زور شور سے اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو جو چیز جتنی قیمتی اور اہم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ محنت سے حاصل ہوتی ہے نا, تو شب قدر جیسی قیمتی دولت بغیر محنت کے کیسے ہاتھ لگ سکتی ہے دوستو. اس لیے اس کی تاریخ کو گول مول رکھی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسا ان یکون خیرا لکم, کیا خبر ہے کہ تاریخ کا پتہ نہ دینے ہی میں تمہاری بلائی ہے بھائی. تو مطلب اس کا صاف ہے کہ اگر تاریخ معلوم ہو جاتی تو اس کی اتنی قدر نہ ہوتی, اور معلوم ہوتے ہوئے بھی پھر اس کی ناقدری کرنا سخت بد نصیبی اور محرومی کی بات تھی نا. پتہ چل جاتا کہ مثال کے طور پہ 27 تاریخ کو ہی شب قدر ہوتی ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ بالکل ہی قدر نہ کرتے، بالکل ہی سست بہر القاہل، کوئی ہمت کوئی تلاوت کوئی بات نہ کرتے، تو کتنی بڑی دوستوں محرومی کی بات ہوتی. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ اس کے طالب اور شوقین پورے رمضان عبادتوں کا اہتمام کریں. اگر شب قدر کی تاریخ بتا دی جاتی تو بہت سے یعنی ایسے ہوتے کہ بالکل ہی راتوں کا جو جاگنا ہے اور عبادت کرنا ہو بالکل ہی چھوڑ دیتے اس احتمال کے کہ اسی تاریخ کو ہم جو ہیں عبادت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی سو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اشارہ فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں. دیکھیں اس کتنی شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود ہی کیوں نہیں ان کو جگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں یہ شخص میرے جگانے پر انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے، تیرے کہنے پر انکار کفر نہیں ہوگا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا کہ اس کی عظمت والی رات کو معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرم کرے. اس لیے وہ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے تھے مولانا مولوی صاحب، کبھی بھی حکم نہیں فرماتے تھے کہ یہ کرو یا وہ نہ کرو، کیونکہ فرماتے تھے کہ اگر حکم کروں گا اپنی اولاد کو جو بالغ ہو گئی ہے ان کو حکم کریں گے تو اگر وہ حکم نہیں مانیں گے تو وہ نافرمان کہلائے جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ان پہ آئے گا. اس لیے حکم کبھی نہیں دیتے تھے، فرماتے تھے کہ بیٹا میرا یہ مشورہ ہے کہ ایسے کر لینا چاہیے، کبھی حکم نہیں فرماتے. تو فرمایا کہ اسی طرح سے جو اولاد بالغ ہوگی ہے ان کو اسی طرح سے کہنا چاہیے کہ بیٹا مشورہ میرا یہ ہے کہ ایسے کر لینا چاہیے، کبھی نہ کہو کہ یہ کرو، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا اور پھر وہ نافرمان لکھا جائے گا، نافرمانی کا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ اس کے اوپر آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعین کا علم دیا گیا تھا اور اس کی اطلاع صحابہ کو دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے. تو مگر دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو مسلمان کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کی. اتنے میں وہ بات جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے نکل گئی، تو جو ان دونوں کے جھگڑوں میں قباحت کے سبب ہوئی. اس سے معلوم کیا ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا خدا کو سخت ناپسند ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں اور رحمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے. اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے میرے دوستوں. بد نصیب شخص دنیا والوں کی نظر میں تو سب سے بڑا بیوقوف اور نادان وہی ہے جو کمائی کا سیزن یوں ہی گنوا دے، ہے نا؟ سیزن آ رہا ہے، جیسے رمضان کا سیزن ہے تو آپ دیکھیے ان کو جو ٹھیلے لگائے ہیں سموسے اور پکوڑوں کا، ان کو پتا کہ ہمارا سیزن ہے، خوب دن رات محنت کرتے ہیں کمائی کے لیے، ہے نا؟ اور اگر بد نصیب ہوگا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں سب سے بڑا بد نصیب اور محروم قسمت وہ ہے جو نیکیوں کا بہترین موقع ضائع کر دے اور کچھ نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر یہ مہینہ آ چکا ہے جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ گویا کہ ساری بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی محروم ہی ہو. دوستو، ایمان کی کمی اور نیکیوں کی قیمت سے بے خبری اور بے توجہ کی بات ہے، ورنہ کیا دنیا میں رات بھر جاگنے والوں کی کمی ہے؟ ہیں کیا رات بھر لوگ کھڑے نہیں رہتے؟ کیا 18-18 گھنٹے مسلسل جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں؟ مگر رونا تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کون جاگے؟ موت سے پہلے تیاری کرنی، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہے. یہ سیزن ہے کمانے کا، ایک محنت کر کے تھوڑی سی مشقت اٹھا کے آدمی جاگ لے، اللہ کی عبادت کر لے تو کتنا عظیم اس کو اجر ملے گا. تو جسے مرنا ہوگا وہ اس کی تیاری بھی کرے گا اور جو نہیں کرتا اس کی محرومی میں شک ہی نہیں ہے. اگر 60-70 برس کی زندگی کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے اور رات دن ایک کر دیتا ہے تو دوستو لاکھوں کروڑوں برس نہیں بلکہ بے شمار برسوں کی زندگی کے لیے کیا کچھ نہ کر ڈالنا چاہیے. وہ زندگی ایسے آنے والی ہے, خدمی ختم ہونے والی نہیں ہے. دنیا میں مشقت کر لیں, جنت میں جا کے مزے کریں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مزے رکھے ہوئے ہیں, اور جنت کی نعمتیں جو ہیں, انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں تو جنتوں کی نعمتوں سے واقفیت نہیں ہوگی, انس نہیں ہوگا. تو انس پیدا کرنے کے لیے ہمیں کتنا وقت لگ جائے گا, کیونکہ ایک جنتی کو کتنی بڑی اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ملے گی, تو اس میں نعمتیں بھی کتنی ہوں گی. تو ہم ان نعمتوں کو انس پیدا کرنے کے لیے اور ان کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم لگ جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جس طرح انسان اپنے گھر کو پہچانتا ہے, اپنے گھر کی چیزوں کو پہچانتا ہے نا, جو انس گھر میں ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو معرفت اور انس ہوگا جنت کی چیزوں سے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو سب چیزیں ایک دم میں سکھا دیں گے, ہر چیزوں کا مزہ اور لطف وہ وہاں حاصل کرے گا. وہاں جنت میں نہریں ہوں گی, پانی کی نہریں ہوں گی, لیکن وہ دنیا کا پانی نہیں ہوگا کہ اگر وہ ایک ہفتہ پڑا رہے تو بدبو اور سڑنے لگے اور بدبو آنے لگے. وہ جنت کا شیریں اور میٹھا پانی ہوگا, کبھی اس میں بدبو نہیں آئے گی. جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی, اور شہد دنیا جیسا شہد نہیں ہوگا کہ جس میں ذرات اور کرسٹل بن جاتے ہیں, اس کو رکھا رہے ایک مہینے تک اس کے اندر کرسٹل پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل صاف اور شفاف شہد ہوگا جنت کا. دودھ کی نہریں ہوں گی, اور دودھ میں ایسا نہیں ہوگا دنیا جیسا کہ جیسے اگر اس کو باہر رکھ دیا جائے 2 دن کے لیے تو وہ پھٹ جائے. دودھ جنت کا بالکل سارے عیبوں سے پاک, کسی بوئی بدبو کوئی پھٹنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے, ایسا صاف اور شفاف دودھ ہوگا. اور جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی, شراب دنیا کی شراب نہیں ہے, وہ شراب جنت کی شراب ہے. دنیا کی شراب پینے کے بعد انسان کو موتنا پڑتا ہے اور اس کا دماغ بھی ٹھکانے میں نہیں رہتا, وہ تو جنت کی شرابیں ہوں گی. اللہ نے وہ پاک اور صاف شرابیں بنائی ہیں اپنے بندوں کے لیے. تو آپ دنیا جنتی کی جنت کی نعمتوں کو ہم دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہ کریں. وہ جنتی کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی کے قلب کے اوپر اس کا تصور بھی گزرا. اللہ نے دوستو ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, تو جو مزے کرنے ہم نے جنت میں جا کے کریں گے. اللہ اپنے رحموں سے جنت میں ہم سب کو داخلہ دخول اولی عطا فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مخشوش فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں بھی جو لوگ دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں, چپٹے رہتے ہیں اور ان کا دامن نہیں چھوڑتے, میرے دوستو وہ شخص بڑا ہی محروم القسمت ہے کہ اپنے شیخ کی مجلس ہوتی ہے اور اس شیخ سے جو ہے وہ دوری کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. ایسے شخص سے محروم رہے گا, شیخ کی مجلس ہو رہی ہے لیکن اس مجلس سے دور دور رہتا ہے, آنے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو. اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگنا چاہیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اللہ والوں سے لپٹے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں لیکن لپٹے رہتے ہیں, ان کا دامن نہیں چھوڑتے, جس طرح سے کانٹے جو ہیں وہ پھول کے دامن میں چھپے رہتے ہیں, تو جہاں جہاں وہ پھول جاتا ہے کانٹے بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں. اگر وہ پھول جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں جائے گا تو کانٹے بھی ساتھ ساتھ اس کے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنا منہ کو پھولوں کے دامن میں چھپائے رکھا ہے. اگرچہ وہ کانٹے ہیں لیکن اگر وہ اپنے آپ کو الگ کر دیتے پھولوں سے تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا جاتا. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کے رکھا اور پھولوں کی دامن میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تو جو پھولوں کو اعزاز اور شرف حاصل ہوتا ہے تو وہی کانٹوں کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی, جنت میں جب تم جاؤ تو جاؤ پہلے میرے خاص بندوں سے جا کے ملو, جن کی صحبت کی برکت سے, جن کے تعلق کی برکت سے تجھے آج جنت میں آنا نصیب ہوا, جاؤ پہلے میرے خاص بندوں کے پاس جاؤ, ان سے جا کے ملاقات کرو. تو وہاں بھی حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ خبر ملی کہ جنت میں اللہ والوں کی ملاقات ہوگی, فرماتے ہیں جنت میں جانے کا میرا شوق اور بڑھ گیا ہے. سبحان اللہ. یہ لوگ تھے دوستو, ان کو معلوم تھا کہ اللہ والوں کی کیا قدر کرنی چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ فادخلی فی عبادی, جاؤ میرے خاص بندوں سے پہلے ملاقات کرو, داخل ہو جاؤ ان کے پاس بیٹھو اور پھر اس کے بعد جنت کی نعمتوں کے مزے اڑاؤ. تو وہاں جنت میں بھی دوستو اللہ والوں کی ملاقات رہے گی, وہاں بھی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی, اور سب سے بڑی جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے بس وہ تو وہ اس کا تو کوئی نعمت بدل ہی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار ہوگا, کتنی بڑی نعمت ہوگی. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما دے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کیا عجیب بات فرماتے تھے, اتنی فنائیت تھی آپ کے اندر. فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جہاں جنتی اپنے جوتے اتاریں گے, اے اللہ اشرف علی کو وہاں بھی جگہ مل جائے گی تو بڑی غنیمت سمجھوں گا. اللہ اکبر, کیا اندیشات کے اندر دوستو فنائیت تھی, اور کس قدر یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو محبت تھی. تو شب قدر میں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو, بس مجھے معاف فرما دیجئے. بالکل ہی نہایت جامع دعا ہے, حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے دوستو. اللہم انک عفون, اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, صرف معاف کرنے والے نہیں ہیں تو حب العفو, آپ کو محبوب بھی ہے معاف کرنا, محبوب عمل ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے, اے اللہ ہم جو ہے اپنے گناہوں کی گٹھری آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں, اے اللہ آپ اپنا محبوب عمل ہمارے اوپر جاری فرما دیجئے. جس طرح کے انسان ہے اس کو شکار بہت پسند ہے اور ہرن کا شکار اس کو بہت پسند ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ ہرن سامنے آ جاتی ہے تو وہ خوشی کے اس کی کیا خوشی کی انتہا ہوتی ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے کہ واہ میرا محبوب شکار سامنے آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب مشغلہ معاف کرنا ہے, تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم جو ہیں اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں, لہذا جلدی سے اللہ اپنا محبوب مشغلہ ہمارے اوپر جاری فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ دیر نہ کیجئے, فاعف عنا, فاتعقیب یہ ہے کہ جلد اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے. تو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ آپ کو بے شک آپ کو معاف کرنا, آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ کو معاف کرنا بہت محبوب ہے, لہذا اے اللہ جلدی سے ہم کو معاف فرما دیجئے. تو اس دوستوں اس رات میں جا کر نماز تلاوت درود شریف اور دعائیں وغیرہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کی جائیں, اس طرح سے ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا, ہے نا. اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونا اور باقاعدہ تقریر وغیرہ کرنے کرانے سے اگرچہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ مل جا کر جاگنا آسان ہو جاتا ہے, مگر اس کی ہمیشہ پابندی کرنا اور بہت زیادہ اہتمام کرنا اچھا نہیں ہے, علماء نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں شب قدر میں جاگنے کا طریقہ نہ تھا, حالانکہ اس کی قیمت وہ حضرات ہم سے زیادہ پہچانتے تھے. دوسری ایک ضروری بات یہ ہے کہ 27ویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے عام لوگ کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے، حالانکہ یہ غلط ہے کہ 27ویں رات کو یقینی طور پر شب قدر ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی اور رات جاگنے عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہم لوگ، جبکہ اس کے چھپانے کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں بہت زیادہ یعنی راتوں میں عبادت کیا کریں۔ تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے تھوڑی دیر بھائی تلاوت ذکر کر لو، نماز پڑھ لو، پھر تھوڑا آرام کر لو، ہے نا، پھر آرام کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ذکر کر لو، تلاوت کر لو، درود شریف پڑھ لو، ہیں، اگر تھک گئے ہیں تو پھر بھائی بات بھی کر سکتے ہیں آپس میں، جائز بات کرنا بھی جائز ہے، مطلب یہ کہ لغو بات نہ ہو، بیکار کی باتیں نہ ہو، غیبتیں نہ ہو، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، بس دل بہلانے کے لیے کچھ نشاط طبعہ کے لیے تھوڑی سی بات انسان کر لیتا آپس میں تو وہ بھی جائز ہے، جائز بات کرنا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر تھوڑی سی ذکر تلاوت کر لیا، یعنی اس طرح سے وقفے وقفے سے اللہ کو یاد کرتا رہے تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی اس کی رات گزر جائے گی اور اس کو ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا، نیند کا غلبہ ہو تو سو جائیں، سونا بھی عبادت ہے۔ اگر ایک انسان ہے کہ وہ بہت زیادہ تھک گیا ہے، وہ اس لیے سے سوتا ہے کہ میں سو کے جب اٹھوں گا تو تازہ دم ہو جاؤں گا، پھر اللہ کی عبادت کروں گا، تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو بھائی نیند آ رہی ہو سو جائیں، پھر سحری سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ اٹھ جائیں، اور اگر 10 منٹ بھی آپ نے کوئی ذکر تلاوت کر لی، عبادت کر لی، دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر کی جو برکات ہیں اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو خوب تعزیہ فرمائے، ہمیں کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو اور لغزشوں کو معاف فرما دے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اقابر کو راستے پہ ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔